گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع ہے سود اور قرض۔ یہ نہایت اہم موضوع ہے اور ہماری روزمرہ زندگی میں قرض کا بھی لین دین ہے، اور آج کل کے معاشرے میں سود بھی عام ہو چکا ہے۔ ہمیں سود سے کس طرح بچنا ہے اور سود کو اپنے سے کس طرح دور رکھنا ہے، کن کن معاملات میں سود ہو جاتا ہے، اس کا علم رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سود سے متعلق قرآن مجید میں بے شمار وعیدیں نازل فرمائی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی سود لینے دینے سے متعلق بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ سود کیا ہے، تو پھر ہم سود سے بچ سکیں گے۔ اسی طرح قرض کا معاملہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں، لیتے رہتے ہیں۔ قرض کس طرح دینا ہے، کس چیز کا قرض لینا جائز ہے، کس کا جائز نہیں ہے، کس طرح لوٹانا ہے، قرض لے کر اس کے اوپر نفع حاصل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کون سی صورتیں نفع ہو کر سود ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج سود اور قرض سے متعلق یہ بیان ہوگا۔ اولاً سود سے متعلق ہوگا، اور اس میں سود سے متعلق کچھ بنیادی اور اہم باتیں بتائی جائیں گی۔ اگر آپ توجہ سے اس کو سنیں گے، دیکھیں گے، تو انشاءاللہ کافی ساری باتیں سود سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے علم میں آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سود کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان یعنی آسیب نے چھو کر بولا کر دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا بائے یعنی خرید و فروخت مثل سود کے ہے، اور یہ کہ اللہ عز و جل نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، پس جس کو خدا کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور باز آیا تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس کے لیے معاف ہے، اور اس کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے، اور جو پھر ایسا ہی کریں وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور ناشکر گناہگار کو اللہ عز و جل دوست نہیں رکھتا۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا ایک درہم جس کو جان کر کوئی کھائے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔ اسی کی مثل بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کا گناہ 70 حصے ہے، ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی کہ شب معراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود خور ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی چند احادیث پاک جو سود کی مذمت کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ میں نے عرض کیے۔ سود کی مذمت کا بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، آج انشاءاللہ اس سے متعلق مسائل سنیں گے کہ سود ہوتا کیا ہے۔ سود حرام قطعی ہے، اور جو اس کی حرمت کا، حرام ہونے کا منکر ہو، جو یہ بولے کہ سود حرام نہیں ہے، فقہا نے فرمایا وہ کافر ہے، اور حرام سمجھ کر جو اس کا مرتکب ہے، یعنی سود لیتا دیتا ہے لیکن اس کو حرام سمجھتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ ایسا شخص فاسق اور مردود الشہادہ ہے، یعنی سخت گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، اور ایسے شخص کی جو سود لینے دینے کا معاملہ کرتا ہو ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ اب سود ہوتا کیا ہے؟ یہ تو سود کا حکم تھا کہ سود حرام قطعی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اور اس کو حرام سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنے والا شخص فاسق، فاجر اور مردود شہادہ ہے۔ اب سود ہوتا کیا ہے؟ اب اس بارے میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ عقد معاوضہ، آپ نے خرید و فروخت کا بیان سنا ہوگا، خرید و فروخت کی تعریف یہ تھی کہ مبادلت المال بالمال، یعنی مال کے بدلے میں مال کا تبادلہ. سود کی تعریف یہ کہ عقد معاوضہ، یعنی کہ جس میں ایک طرف سے چیز دی جا رہی ہو اور اس کے بدلے میں دوسری طرف سے چیز لی جا رہی ہو، اس کو بولتے ہیں عقد معاوضہ. عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہو، معاوضہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس طرف بھی مال ہے اور اس طرف بھی مال ہے. جب دونوں طرف مال ہو لیکن ایک طرف زیادتی ہو اور اس کے مقابل دوسری طرف کچھ نہ ہو، تو اس کو سود بولتے ہیں. جیسے اس کی مثال میں عرض کروں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، گندم ہے، گندم کو گندم سے تبدیل کیا کہ آپ یہ گندم لے لیں اور یہ والی لے لیں، یہ جو تبادلہ ہے یہ عقد معاوضہ ہے، یعنی دو بندے آپس میں عقد کر رہے ہیں اور یہ عقد معاوضے کا ہے، ادھر سے چیز لی جا رہی ہے ادھر سے چیز دی جا رہی ہے. اب یہ گندم ہے فرض کیا 10 سیر، یہ گندم ہے 10 سیر، اور اس کے معاوضے میں جو گندم دی جا رہی ہے وہ ہے فرض کیا 8 سیر. اب تعریف یہ ہوئی کہ عقد معاوضہ میں جب چیزوں کا تبادلہ ہو تو چیزوں کے تبادلے میں ایک طرف زیادتی ہو، یہ 10 کلو ہے نا، اب اس میں 8 کلو تو 8 کلو کے برابر ہو گئے، 8 کلو تو، لیکن 2 کلو یہ زیادہ ہے، اس 2 کلو کے مقابلے میں یہاں پہ کچھ نہیں ہے، تو یہی جو زیادتی ہے اس زیادتی کو کیا بولتے ہیں؟ سود. کہ جب عقد معاوضہ ہو اور دو چیزوں کا تبادلہ ہو اور اس میں ایک طرف زیادتی ہو، اس زیادتی کے بدلے میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سود. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 6 چیزیں واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ جب ان چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہوگا تو یہ ان چیزوں کا تبادلہ آپس میں برابر برابر ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ ہوگا. اگر ان 6 چیزوں کا تبادلہ برابر برابر نہ ہو یا ہاتھوں ہاتھ نہ ہو تو یہ سود ہو جاتا ہے. اب وہ چیزیں 6 چیزیں کون سی ہیں جن کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے؟ پہلے یہ ایک ضابطہ بیان کر رہا ہوں ان 6 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، جس سے سود آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا. وہ 6 چیزیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب، ذهب کہتے ہیں سونے کو، کہ جب سونے کا سونے سے تبادلہ ہو. الفضۃ بالفضۃ، یہ سونا ہے، سونے کا سونے سے تبادلہ. الفضۃ بولتے ہیں چاندی کو، چاندی کا چاندی سے تبادلہ. البر بالبر، گندم کا گندم سے تبادلہ. الشعیر بالشعیر، جو کا جو سے تبادلہ. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. اور الملح بالملح، نمک. پانچ چیزیں ہوں گی. چھٹی چیز التمر بالتمر. کھجور. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, یہ اسی ترتیب سے نہیں لکھے ہوئے, یہ چھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن جس طرح حدیث پاک میں ترتیب بیان کی گئی ہے اس طرح ترتیب نہیں لکھی ہوئی, لیکن حدیث پاک میں ان چھ چیزوں کا بیان فرمایا گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے کا سونے سے تبادلہ ہو, جب چاندی کا چاندی سے تبادلہ ہو, جب گندم کا گندم سے تبادلہ ہو, جب جو کا جو سے تبادلہ ہو, جب نمک کا نمک سے تبادلہ ہو, جب کھجور کا کھجور سے تبادلہ ہو, تو دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ برابر برابر ہوں, یہ برابر برابر ہوں. یعنی کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو سونے کا برابر ہونا ضروری ہے, اگر گندم کو گندم کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو دونوں طرف سے برابر ہونا ضروری ہے. ارشاد فرمایا کہ برابر برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہوں, ہاتھوں ہاتھوں ہاتھوں, اسی وقت ہو, برابر بھی ہوں اور تبادلہ اسی وقت ہو جائے. اگر یہ دونوں برابر برابر نہ ہوں, فرض کیا کہ ایک تولے سونے کے بدلے میں آدھا تولہ سونا بیچا تو یہ سود ہے, یہاں برابر نہیں ہے. یا ایک تولے کو ایک تولے کے بدلے میں بیچا لیکن ایک ابھی دے گا ایک تھوڑی دیر بعد دے گا, گھر سے اٹھا کر لے کر آئے گا, تو یہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوئے, تبادلہ تو ہوا لیکن ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ ہو, یعنی گندم کا گندم سے, جو کا جو سے, نمک کا نمک سے, کھجور کا کھجور سے, تو یہ برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہوں. اگر یہ برابر نہ ہوئے یا ہاتھوں ہاتھ نہ ہوئے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا. اور ارشاد فرمایا کہ جب جنس تبدیل ہو جائے, یعنی کہ گندم کا سونے سے تبادلہ ہو, یا جو کا گندم سے ہو, یا چاندی کا کھجور کے ساتھ ہو, جب ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو, ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو, تو یہ دونوں چیزیں شرط ہیں, برابری بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونا بھی. لیکن اگر یہ ایک دوسرے سے تبادلہ نہیں ہے بلکہ ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہے, جیسے گندم کا جو سے, سونے کا چاندی سے تبادلہ ہے, تو اس میں برابری شرط نہیں ہے. اگر کمی بیشی ہے جائز ہے, لیکن ادھار اس میں بھی کیا ہے؟ سود ہے. ادھار اس میں بھی سود ہے. ادھار سے مراد یہ ہے کہ ایک ابھی دے دے گا اور دوسرا اس مجلس میں نہیں دے گا بلکہ بعد میں آ کر دے گا, تو اس کو ادھار کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں دے گا اور یہ ابھی دے گا. تو جب جنس ایک جیسی ہو تو آپس میں برابر ہونا بھی ضروری ہے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا بھی ضروری ہے. جب ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہو, اپنی جنس سے تبادلہ نہ ہو, پھر کمی زیادتی تو ہو سکتی ہے, برابر ہونا ضروری نہیں, لیکن ادھار اس میں بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس اعتبار سے سود کی دو قسمیں بیان کی ہیں. اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھ لیجئے, ایک کو کہتے ہیں ربا بالفضل, ربا بالفضل, ربا کہتے ہیں سود کو, بالفضل زیادتی کا سود, زیادتی کا سود. زیادتی کا سود کب ہوگا؟ جب ایک طرح کی جنسیں ہوں گی اور ان کا آپس میں تبادلہ ہوگا اور ایک جنس زیادہ ہوگی اور اس کے مقابلے میں دوسری کیا ہوگی؟ کم ہوگی. تو اس کو بولیں گے ربا بالفضل, یعنی زیادتی والا سود ہے یہ. زیادتی والا سود کب ہوگا؟ جب ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہوگا اور اب ایک طرف سے زیادتی ہوگی, تو اس کو کہتے ہیں زیادتی والا سود. اور جب ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہو, اب کمی زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار کیا ہے؟ ناجائز ہے. اس کو کہتے ہیں ربا بن نسیہ. ربا بن نسیہ یعنی ادھار والا سود. کس والا سود؟ ادھار والا سود. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان چیزوں کو سمجھ لیا؟ دیکھیں اب ہم نے پہلا ضابطہ تو یہ پڑھا کہ سود اس زیادتی کو بولتے ہیں کہ جب دو چیزوں کا معاوضے والی چیزوں کا ایک دوسرے سے عدل بدل ہو، تبادلہ ہو، اور لیکن ایک طرف سے زیادتی ہو، تو یہ جو زیادتی ہوتی ہے اس کو سود کہتے ہیں. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھ چیزیں واضح طور پر بیان فرما دی ہیں کہ ان کا جب آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ ہوگا، ایک جنس کا ایک جنس سے تبادلہ ہوگا، تو زیادتی سود ہوگی، ادھار بھی کیا ہوگا؟ سود ہوگا. اور اگر جنسیں تبدیل ہو جائیں، ایک جنس کا کسی دوسری جنس سے تبادلہ ہو، تو پھر کمی بیشی جائز ہے، لیکن ادھار کیا ہوگا؟ اس میں حرام ہوگا. تو جو زیادتی والا سود ہے اس کو ربا بالفضل کہا جاتا ہے، جو ادھار والا سود ہے اس کو ربا بن نسیہ کہا جاتا ہے. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چھ چیزیں تو ارشاد فرما دی کہ یہ سود ہوگا، تو کیا سود صرف ان چھ چیزوں میں منحصر رہے گا؟ اور اگر اس کے علاوہ اجناس ہیں، بہت ساری اجناس ہیں، چاول ہو گئے، دالیں ہو گئیں، یہ بھی اجناس ہی ہیں، کپڑا ہو گیا یہ بھی جنس ہے، کاغذ ہے یہ بھی جنس ہے، تو کیا صرف ان چھ چیزوں میں سود ہوگا، یا اس کے علاوہ جب اجناس کا تبادلہ ہوگا تو اس میں بھی سود متحقق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے یہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں کو تو صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا، پھر فقہا نے غور و فکر کیا کہ ان چھ چیزوں میں آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ان چھ چیزوں میں کمی زیادتی کو سود قرار دیا گیا ہے، زیادتی کو سود قرار دیا گیا یا ادھار ہونے کو سود قرار دیا گیا، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو پھر فقہا نے غور و فکر کیا اور فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان چھ چیزوں میں دو چیزیں مشترک ہیں، ان چھ چیزوں میں دو چیزیں مشترک ہیں، ایک ہے جنس اور دوسری ہے قدر. جنس کیا ہوتی ہے؟ جنس وہ ہوتی ہے کہ وہ اشیاء جن کا نام بھی ایک ہو اور کام بھی ایک ہو، وہ ایک ہی جنس کہلاتی ہیں. گندم، کسی طرح کی بھی گندم ہوگی تو سب کے اوپر گندم ہی کہا جائے گا. دس قسموں کی گندم ہوں گی تو ان کو گندم کہا جائے گا، ان کا نام بھی ایک ہے اور کام بھی ایک ہے، کھانے کے کام آتی ہیں. چاول یہ ایک جنس ہے، کھجور یہ ساری کی ساری جتنی بھی کھجور کی قسمیں ہیں یہ ایک ہی جنس ہیں. اچھا کپڑے، کپڑے مختلف جنسوں کے ہوتے ہیں، کوئی لٹھا ہوتا ہے، کوئی ململ ہوتا ہے، اور مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو ان کی کوالٹی کے اعتبار سے ان میں فرق ہوتا ہے، تو اس کی جنسیں مختلف ہو جاتی ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فقہا نے غور کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں میں جو کمی زیادتی کو سود قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. تو غور و فکر کیا امام اعظم علیہ الرحمہ نے، جو غور و فکر کیا امام اعظم علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ اس میں ایک تو جنس کا عمل دخل ہے اور دوسرا قدر کا. قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وزن یا ماپ والا ہونا، چیزیں یا تو وزن سے تولی جاتی ہیں یا ماپی جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ان چیزوں میں مشترک یہ ہے کہ یہ دیکھیں الذهب بالذهب، یہ جنس ایک ہے، جنس ایک ہے، اور اس کے اندر قدر بھی پائی جا رہی ہے، یا سونا تولا جاتا ہے یا ماپا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا چاندی جنس ایک ہے اور اس کے اندر قدر بھی پائی جا رہی ہے کہ جنس ایک ہونے کے ساتھ اس کو تولا جاتا ہے یا ماپا جاتا ہے. اچھا گندم جنس ایک ہے، جنس ایک ہونے کے ساتھ اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کو ماپ کر دیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تول کر بھی بکتی ہے. تو اب ان چھ چیزوں کا جائزہ لیں گے تو اس میں جنس اور قدر, جنس اور قدر. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ ضابطہ مرتب فرمایا کہ وہ اشیاء جن کے اندر جنس اور قدر پائی جائے گی, وہ اشیاء جن کے اندر جنس اور قدر پائی جائے گی, یہ علت پائی جائے گی, یہ دو چیزیں پائی جائیں گی, ایسی چیزوں کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو وہ کمی زیادتی کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ کیا ہوگا, سود ہوگا, اگر ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوگا تو سود ہوگا. اب دیکھیں فرض کے چاول ہے, اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاولوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ چاول کو چاول کے بدلے میں, لیکن امام اعظم علیہ الرحمہ نے جو ضابطہ مرتب کیا ہے جنس بھی ہے اور یہ ماپ تول کر بھی بکتی ہے, سمجھ میں آ رہی بات. تو لہذا ایسی چیزیں کہ جنس جن کے اندر جنس اور قدر پائی جائے گی ان کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو کمی زیادتی ان میں آپس میں تبادلہ ہوگا تو برابر برابر ہوگا, ہاتھوں ہاتھ ہوگا. اگر برابر برابر نہیں ہوا اور ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوا تو یہ کیا ہو جائے گا, سود ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ قدر نہ پائی جائے. انڈا ہے, انڈا جنس تو ایک ہے لیکن نہ یہ ماپ کر بکتا ہے نہ یہ تول کر بکتا ہے, تو اس کے اندر ایک علت پائی جا رہی ہے, یعنی جنس پائی جا رہی ہے قدر نہیں پائی جا رہی. اور جب دونوں علتیں ہوں, جنس بھی ہو اور قدر بھی ہو, تو برابر برابر ہوں گے اور ہاتھوں ہاتھ ہوں گے. اور جب صرف جنس والی صورت پائی جائے گی اور قدر والی صورت نہیں پائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا, اس میں زیادتی کے ساتھ تبادلہ ہو سکتا ہے, ایک انڈے کو دو انڈے کے بدلے میں, ایک انڈے کو چار انڈوں کے بدلے میں خریدا جا سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ ایک ضابطہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کر دیا. تو اب جو مسائل میں نے کچھ منتخب کیے ہیں بہار شریعت سے ہی مسائل منتخب کیے ہیں, وہی مسائل آپ کو پڑھاؤں گا. تو اس میں جنس اور قدر جو ہے یہ بار بار لفظ آئے گا, تو یہ پہلے بتا دیا کہ جنس سے تو مراد یہ ہے کہ وہ جنس کیا ہوتی ہے کہ جس چیز کا نام بھی ایک ہو کام بھی ایک ہو تو وہ آپس میں ہم جنس کہلاتے ہیں. اب جیسے مزید اس کی مثال دوں کہ گوشت ہے, نام تو ایک ہے لیکن گوشت کی مختلف جنسیں ہیں. بکری کا گوشت ایک جنس ہے, گائے کا گوشت ایک جنس ہے, کیونکہ ان کا نام بھی مختلف ہے اور کام بھی مختلف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. بکری کا گوشت جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے, لیکن گائے کا گوشت ہر کسی کے موافق نہیں ہوتا ہے. تو بکری اور گائے کا گوشت, اونٹ کا گوشت, یہ گوشت, اب بکری کا گوشت الگ جنس ہے, جتنی بھی بکریاں ہوں گی جن کے اوپر بکری بولا جائے گا وہ ایک ہی جنس ہوگی. گائے, جتنی بھی گائے ہیں ان سب کا گوشت ایک جنس, اونٹ, اونٹ سب کا گوشت ایک جنس. اور قدر آپ کو بتا دیا کہ قدر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو یا تو تولا جائے یا ماپا جائے. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ایک دو لفظ اور بھی, ایک کائل بولتے ہیں, کائلی اور وزنی. کائل کہتے ہیں ماپنے کو, جیسے برتن نہیں ہوتے گندم جن میں بھری جاتی ہے, پرانے زمانے میں برتن ہوتے تھے, یا اب ٹین ہوتے, ٹین وہ ٹین ڈبے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جب جو ہے وہ گندم وغیرہ بھری جاتی ہے تو کہ بھائی چار اس کو دے دو چار اس کو دے دو برابر برابر. تو ایک کائل ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ وزن ہوتا ہے. کائل کا مطلب ہے ماپنا اور وزن کا مطلب ہے اس کا وزن کرنا. تو جو ماپنے والی چیز ہوتی ہے اس کو کائلی کہا جاتا ہے, جو وزن والی چیز ہوتی ہے اس کو وزنی کہا جاتا ہے. अब जिस चीज के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने माप के साथ ज्यादती को हराम फरमाया, वो कैली माप की चीज है, और जिसके मुतालिक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वजन की तस्रीह फरमाई वो वजनी है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद के बाद उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। अगर उर्फ उसके खिलाफ हो तो उर्फ का एतबार नहीं, और जिसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं उसमें आदत व उर्फ का एतबार है। माप या तोल जो कुछ चलन हो उसका लिहाज होगा। जैसे अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो माप वाली चीज है उसको माप कर दिया जाएगा एक दूसरे से तबादला, और जो वजन वाली चीज है उसको वजन करके दिया जाएगा। अब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बास चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में इरशाद फरमा दिया कि ये माप कर दी जाएंगी, ये क्या दी जाएंगी, माप कर दी जाएंगी, और बाज के बारे में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ये वजन के जरिए दी जाएंगी। जैसे फर्ज किया ये गंदम है, इसके बारे में जो हदीसे पाक में आया वो मापना आया है, क्या अब इसको कहा जाएगा ये कैली है या वजनी है, जिन्स तो एक है, और कदर में दो चीजें, या माप होगा या वजन होगा, तो अब तायुन किया जाएगा ये कैली है, जिन्स तो है लेकिन कदर के एतबार से ये कैली है या वजनी है, तो ये कैली है। गंदम क्या है, ये माप कर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसका जो वजन फरमाया है वो वजन के जरिए नहीं बल्कि माप कर देने के बारे में इरशाद फरमाया। अब इसका फर्क क्या होगा, अब मसला ये बयान किया गया कि हदीसे पाक में जिन चीजों को कैली यानी माप कर बेचने वाली चीजें कहा गया वो हमेशा के लिए माप कर ही एक दूसरे के साथ उनके साथ बराबरी की जाएगी। अगर माप कर बराबरी नहीं की, वजन के साथ बराबरी कर दी और माप में वो कम ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसको वजन वाली चीज फरमाया उनका जब तबादला होगा तो वजन के एतबार से बराबरी जरूरी होगी, अगरचे कि वो माप के एतबार से क्या हो जाए, कम ज्यादा हो जाए। जैसे फर्ज किया कि गंदम किसी ने गंदम के बदले में बेची, अब हमने ये सुना है कि जब एक जिन्स का एक दूसरी जिन्स से तबादला हो तो बराबर बराबर होना चाहिए। अब बयान ये किया जा रहा है कि ये बराबरी आप किस एतबार से करेंगे, ये आप वजन के एतबार से करेंगे या माप के एतबार से करेंगे। दाने कम ज्यादा हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अच्छा फर्ज किया अब इसकी मिसाल के अगर गंदम गीली है, इस ये इतनी सी होगी 2 किलो होगी, तो इसका इसके मुकाबले में जब खुश्क गंदम रखी जाएगी तो वजन के एतबार से अगरचे हम बराबर कर लें कि इधर 2 किलो इधर भी 2 किलो, लेकिन कमी ज्यादती हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, वजन के एतबार से अगर हम यूं कर लें कि फर्ज किया 1.5 किलो गंदम का वजन 2 किलो गंदम के बराबर हो गया, लेकिन जब मापेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, फर्क आ जाएगा। तो बताया ये जा रहा है कि जिन चीजों के बारे में हदीसे पाक में फरमाया गया कि इनको बराबरी बराबरी के साथ बेचो और सरकार ने तयन फरमा दिया कि इसमें बराबरी वजन के एतबार से नहीं बल्कि वजन माप के एतबार से होगा, तो अब अगरचे किसी ने वजन के एतबार से बराबर कर दिया लेकिन माप के एतबार से बराबर नहीं है तो सूद हो जाएगा। और जिस चीज के बारे में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ये वजन के साथ बिकने वाली चीज है, फरमा दिया कि ये वजन के साथ बिकेगी, अब अगर माप के एतबार से बराबर कर दिया लेकिन वजन के एतबार से दोनों बराबर नहीं है तो कमी ज्यादती हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। फर्ज किया मजीद इसकी मिसाल ये है कि जैसे سونے کا ایک خام ٹکڑا ہے. خام ٹکڑا مطلب یہ کہ جو کان سے نکالا گیا, ٹھیک ہے, سونے کا جو ایک خام ٹکڑا ہے جو ابھی کان سے نکالا گیا. اب اگر اس کو ماپ کر یہ کہا گیا کہ یہ بھائی 2 inch کا ہے, 2 inch کا ہے, ماپ کر دیا گیا, اس کے مقابلے میں سونے کا بسکٹ دیا گیا, بھائی یہ بھی کیا ہے 2 inch کا ہے, تو یہاں ماپ کے اعتبار سے تو برابر کیا گیا, لیکن جب اس کو تولتے ہیں تو اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. تو سرکار نے چونکہ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کا وزن کیا جائے گا, تو اب برابری ماپ کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ برابری کس کے اعتبار سے ہوگی, وزن کے اعتبار سے ہوگی. تو یہی مسئلہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں میں زیادتی وزن کے اعتبار سے قرار دی ہے, اگر ان کو ماپ میں برابر کر دیا گیا اور وہ وزن میں کم و بیش ہو گئے تو سود ہو جائے گا. ان کو ماپ سے برابر نہیں کرنا, ان کو کس سے برابر کرنا ہے, وزن سے برابر کرنا ہے. اور جس چیز کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماپ کر بیچی جائیں گی, اب اگرچہ ان کو وزن سے برابر کر دیا لیکن ماپ میں وہ کیا ہوئی, کم و بیش ہو گئی, تو یہ کیا ہو جائے گا, سود ہو جائے گا. تو لہذا وزن کیلی ہے یا وزنی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اگر وہ کیلی چیز ہے اور حدیث پاک میں اس کا کیلی ہونا بیان کیا گیا ہے تو اب برابری وزن سے ہم نہیں کرتے بھی رہیں گے بلکہ حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا اس سے برابری کریں گے. اچھا, ایک تو وہ چیز ہے کہ جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا, اس کو کہتے ہیں کہ یہ منصوص ہیں, یعنی ان کے اوپر نص وارد ہے, ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراتن بیان کر دیا یا قرآن پاک میں ان کا بیان آ گیا, تو کہتے ہیں یہ منصوص ہے, اس کے اوپر نص وارد ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا علماء سے کہ اس کے اوپر نص وارد ہے, سے مراد یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس کے بارے میں. تو اب جن چیزوں کے بارے میں سرکار نے بیان فرما دیا ان کی برابری تو اسی چیز سے کریں گے, لیکن جن چیزوں کے بارے میں سرکار نے بیان نہیں فرمایا تو اس میں کیا دیکھیں گے, عرف دیکھیں گے. اس میں کیا دیکھیں گے, عرف دیکھیں گے کہ معاشرے میں اس چیز کو وزن کے ذریعے بیچا جاتا ہے تو پھر وزن میں برابری ضروری ہوگی, اگر اس کو ماپ تول کر بیچا جاتا ہے تو پھر ماپ تول کے ذریعے برابری ضروری ہوگی. جیسے فرض کیا چاول ہے, اس کو مارکیٹ میں کس طرح بیچا جاتا ہے, ماپ کر بیچا جاتا ہے, ماپنا سمجھ رہے ہیں آپ, ہاں, شروع میں برتن ہوتے تھے, ان برتنوں کا ایک وزن ہوتا تھا کہ بھائی یہ برتن ہے, اتنے برتن آپ اس کو دے دیں, ٹھیک ہے, تو یہ ماپنا ہوتا تھا. چاول وزن کے ذریعے ہے مارکیٹ میں, تو اب جب چاول کو چاول کے بدلے میں بیچیں گے تو وزن کے ساتھ اس کی برابری کیا ہے, ضروری ہے. فرض کیا کہ چاول مارکیٹ میں ماپ کے اعتبار سے بکتا ہے, برتن مخصوص ہیں, تو پھر ان کی آپس میں برابری کس کے ذریعے ہوگی, اس ماپنے والی چیز کے ذریعے برابری ہوگی. تو یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ احادیث پاک میں جن چیزوں کی زیادتی کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ یہ کیلی ہے یا وزنی ہے تو اس میں برابری کیل اور وزن کے اعتبار سے ہوگی, اور جن چیزوں میں نص وارد نہیں ہے تو ان چیزوں میں برابری وزن یا کیل کے اعتبار سے جو معاشرے میں چل رہا ہوگا اس اعتبار سے برابری ضروری ہوگی. یعنی کہ وہ عام طور پر وہ چیز جس صورت کے ساتھ بکتی ہے, وزن کے ساتھ بکتی ہے, تو ان کا جب آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ ہوگا تو پھر وزن میں برابر ہونا ضروری ہوگا. اگر وہ ماپ کر بکتی ہے تو پھر ماپ کر برابری کیا ہوگی, ضروری ہوگی. منصوصات کے مواقع پر, یعنی جن چیزوں میں نص وارد ہو چکی ہے اس میں عرف کا اعتبار نہیں ہے. اب ہم یہ بولے کہ جیسے گندم پہلے ماپ کر دی جاتی تھی, اب ہمارے ہاں وزن کے ساتھ بکتی ہے, مارکیٹ میں بھی آپ کو وزن کے ساتھ ملے گی, لیکن اصل میں کیا ہے, یہ ماپنے والی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کھجور ہے, اب آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو کھجور وزن کے اعتبار سے ملیں گے، کھجور آپ کو ماپ کر نہیں ملیں گے. لیکن جب ہم دو بندے کھجور کا کھجور سے تبادلہ کر رہے ہوں گے اور ہم یہ بولیں گے یار اس کو برابر برابر رکھ رہے ہیں، زیادتی سود ہو جائے گی، تو کوئی بولے گا ٹھیک ہے 4 کلو ہیں تمہارے 4 کلو ہمارے، میں کروں گا نہیں. یہ برابری یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں نص وارد ہے کہ یہاں پہ برابری وزن کے ذریعے نہیں بلکہ ماپ کے ذریعے ہوگی، تو اس میں برابری ماپ کے ذریعے سے کریں گے. اب اگلا مسئلہ سنیے، منسوسات کے مواقع پر یعنی جن چیزوں پر نص وارد ہو چکی ان میں عرف کا اعتبار نہیں ہے. یہ اس وقت ہے کہ جبکہ تبادلہ اسی جنس کے ساتھ ہو رہا ہو، یعنی یہ جو کہا گیا کہ جن کے اوپر نص وارد ہے ان کو ماپنے والی چیز ہے تو ماپ کر بیچیں گے، تولنے والی ہے تو تول کر، یہ کب ہوگا؟ جب اسی جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو رہا ہوگا، تو پھر ان کا ماپ کر یا تول کر جیسے بھی برابری ہوگی ویسے برابری کریں گے. مثلا گیہوں کو گیہوں سے بائے کریں بیچیں اور غیر جنس سے بدلنے میں اختیار ہے. اب یہ گندم ہے اس کے مقابلے میں جو ہے، اب اگر ہم نے یہ بولا کہ یہ تو ویسے جنس تبدیل ہے اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اب اگر اس میں ہم بولیں کہ برابر برابر، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بولیں گندم تو ماپ کر دی جاتی ہے اور جو ہے یہ حدیث پاک میں وزن کے ذریعے آیا ہے، جو بھی ماپ کے ذریعے آیا ہے، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، جو ہے وہ فرض کیا وزن کے ذریعے آیا ہے، تو اب برابری وزن جیسے بھی ہوگی وزن کے اعتبار سے بھی برابری کر سکتے ہیں. یعنی ماپنے یا تولنے کا اعتبار اس وقت ہوگا جو بیان کیا گیا حدیث پاک میں، جس چیز کا جیسے بیان ہوا ہے اس کی ویسے برابری، یہ اس وقت ہے کہ جب ایک ہی جنس کا تبادلہ اسی جنس سے ہو رہا ہے تو پھر ماپ یا تول جو بھی حدیث پاک میں اس کا بیان کیا گیا اس اعتبار سے ان کے آپس میں برابری ضروری ہے، ماپ کے اعتبار سے یا تول کے اعتبار سے. اگر تبادلہ دوسری جنس سے ہو رہا ہے تو پھر ماپنے تولنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اب 1 کلو گندم کے بدلے میں 2 کلو جو بھی لے سکتے ہیں، وزن کے اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں. ہم جب پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں گندم لیتے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ گندم بھی ماپ کر دو پیسے بھی ماپ کر دو. تو یہ ماپنے اور تولنے کا اعتبار اس وقت ہوگا جب تبادلہ ایک جنس سے ہوگا. جب تبادلہ ایک جنس سے نہیں ہو رہا، ایک جنس کا دوسری جنس سے ہو رہا ہے، تو پھر وزن کے ساتھ بھی اگر اس کو بیچا تو کوئی حرج نہیں ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ گندم اگر آپ خرید رہے ہوں تو آپ بولیں کہ بھائی حدیث پاک میں تو اس کے ماپنے کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے ماپ کر دو، تو دکاندار پریشان ہو جائے گا کہ بھائی کہاں سے ماپ کر دوں. تو یہ ماپ کر جو بات کی جا رہی ہے، جب آپ گندم سے گندم کے بدلے میں گندم خرید رہے ہوں گے تو پھر آپ ماپ کے اوپر مجبور کریں گے. جب آپ پیسوں کے ذریعے گندم خرید رہے ہوں گے تو دکاندار آپ کو ماپ کر دے دے یا آپ کو وزن کے ساتھ دے دے. تو اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جن چیزوں میں ماپ اور تول کا اعتبار کیا گیا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب ایک چیز کا تبادلہ، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بھئی کھجور جو ہے ماپنے والی چیز ہے اور آپ مجھے تول کر دے رہے ہیں. یہ ماپنے والی اس وقت ماپنا ہوگا کہ جب ادھر سے میں بھی گندم دے رہا ہوں، وہ کھجور دے رہا ہوں اور وہ بھی مجھے کھجور دے رہا ہے، تو اب ماپ کر ہی برابری ہوگی. اگر میں ادھر سے پیسے دے رہا ہوں اور وہ مجھے اس کے بدلے میں کھجور دے رہا ہے تو اب کھجور ماپ کر بھی دی جا سکتی ہے اور وزن کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے. یہ بات سمجھ گئے، تاکہ یہ آپ کے ذہن میں کنفیوژن نہ رہے. سود کن چیزوں میں کب واقع ہوگا؟ اب جیسے ماپ ہے نا، ماپ کا جو کم از کم وزن ہے شریعت نے مقرر کیا ماپ کا، وہ ہے آدھا سا. پہلے ایک برتن ہوتا تھا بڑا سا اس طرح کا، اس سے ماپتے تھے، तो उसको बोलते थे ये सा का है। सा भी एक वजन है, सा भी एक वजन है जो हमारे जो है वो 2.25 शेर के बराबर है तकरीबन। यानी अगर इसके अंदर सा के अंदर आने वाली चीज का वजन करें 2.25 शेर के बराबर, इसके अंदर जितनी भी गंदम आएगी वो 2.25 शेर के बराबर होगी। लेकिन चूंकि ये माप कर में वजन का एतबार नहीं होता, बर्तन का एतबार होता है, तो माप की कम अज कम मिकदार जो शरीयत ने रखी है वो आधी सा रखी है, और जो आधे सा से नीचे वाली चीजें हैं वो वजन में और तोल में दाखिल नहीं होती हैं। अच्छा, सूद किस में होगा? सूद उसमें होगा कि जो वजन की या माप की कम से कम मिकदार हो, क्योंकि तबादला आधे सा का आधे सा से। अगर चीज आधे सा से कम है, माप कर बिकती है और आधे सा से कम है, यानी जो उसका कम अज कम वजन है, अगर चीज उससे भी कम है, अगर उसमें कमी ज्यादती हो जाए तो ये सूद नहीं होगा, क्योंकि सूद उसी सूरत में मुतहक्कक होगा कि जब किसी चीज को माप कर बेचा जा रहा हो तो जब उसका कम अज कम वजन ही आधा सा है, कम अज कम वजन ही उसका आधा सा है, तो आधे सा से अगर नीचे एक दूसरे उसी चीज का तबादला हो रहा है और कमी ज्यादती के साथ हो रहा है तो वो सूद करार नहीं पाएगा। जैसे मिसाल एक मुट्ठी है गंदम, अब गंदम माप कर बेची जाती है, अब गंदम का गंदम से तबादला हो रहा है, अब ये एक मुट्ठी, ये जो मुट्ठी का जो वजन है इसकी माप है ही नहीं, क्योंकि कम अज कम माप क्या है, आधा सा है। तो अब अगर एक मुट्ठी के बदले में 2 मुट्ठी गंदम दे दी या ले ली तो ये सूद नहीं होगा। सूद के लिए ये है कि जो माप वाली चीज है तो जो उसका कम अज कम वजन है उतना हो, फिर ज्यादती कमी ज्यादती हो जाए तो ये सूद होगा। अगर उससे भी कम चीज है और उसका कमी ज्यादती के साथ तबादला हो रहा है तो ये सूद नहीं होगा। जैसे फर्ज क्या कि वजन के एतबार से देख लें, वजन का कम से कम दर्जा क्या है? जो हम वजन करते हैं, जो बाट होते हैं, सबसे निचले वाला बाट क्या है? जितना भी है फर्ज क्या, अब उससे भी कम चीज होती है ना। फर्ज क्या हम ये कह रहे हैं कि एक छटांग या आधी छटांग, इससे नीचे वजन का कोई बाट है? आधी छटांग था, इससे नीचे वजन भी खत्म हो जाता है, इसका कोई बात नहीं है। अब अगर आधी छटांग से फर्ज किया, हम ये तसव्वुर करते हैं कि वजन में जो वजन का पैमाना है वो कम अज कम पैमाना क्या है, आधी छटांग। अब आधी छटांग से अगर फर्ज किया कोई कम चीज कमी ज्यादती के साथ दे रहे हैं एक दूसरे को तो वो सूद नहीं होगी। सूद उस सूरत में होगी कि जब मापने वाली चीज अपने कम अज कम पैमाने के ऊपर आएगी और वजन वाली चीज अपने कम अज कम वजन के साथ जब तबादला होगा, उसका वजन भी होता हो, इतनी चीज हो कि वो किसी पैमाने में आ सके, तो उसमें कमी ज्यादती सूद होती है। जो पैमाने से नीचे है वो अगर कमी ज्यादती हो जाए तो वो सूद नहीं होगा। जैसे फर्ज किया आधा सा बोला ना, आधा सा हम तसव्वुर करते हैं 1 शेर का है और आधे सा से नीचे माप का कोई पैमाना नहीं है। अब अगर किसी ने खजूर, हमने बोला कि बराबर बराबर हो माप के एतबार से, अब किसी ने एक मुट्ठी खजूर 2 मुट्ठी खजूर के बदले में बेच दी है तो ना ये एक मुट्ठी खजूर सा वाले पैमाने में आ रही है, निस्फ सा से भी नीचे है, और ना 2 मुट्ठी खजूर आ रही है, तो ये तबादला क्या है, जायज है। तो अब ये खुलासा ये है कि जिन चीजों का बराबरी बराबरी के साथ तबादले का कहा गया है और बराबर बराबर तबादला कमी ज्यादती ना हो, ये उस सूरत में हो कि जब ये किसी पैमाने के तहत आ रही हूं, अगर ये पैमाने से भी नीचे चली जाए कि ये किसी पैमाने के तहत आ ही नहीं रही है, वहां पे वजन की हद खत्म हो गई, पैमाने की हद खत्म हो गई, तो वहां अगर चीज को कमी ज्यादती के साथ देते हैं तो वो सूद नहीं होगा। यानी कम अज कम इसकी मिकदार, उसका पैमाना या कम अज कम वजन है, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी चीज होगी वो वजन या पैमाने के तहत
آ جائے گی. اسی طرح اگر جن سے مختلف ہوں, جیسے گوشت کو جانور کے بدلے میں خریدنا, گوشت کو یا جانور کو گوشت کے بدلے میں, فرض کیا کہ ایک جانور ہے جو ایک من کا ہے, ٹھیک ہے, بکری ہے فرض کے ایک من کی, اور اس کے مقابلے میں گوشت ہے ایک من کا. اب ایک من گوشت کے بدلے میں زندہ جانور خرید لیا, یا گوشت ایک من نہیں فرض کیا گوشت ہے 20 کلو, اب 20 کلو گوشت کے مقابلے میں زندہ جانور خرید لیا, کیا ہوگا, جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ کیوں؟ جنس جنس ایک ہے یا دو الگ جنس ہیں؟ کیوں؟ جانور جانور جو ہے یہ کس طرح بکتا ہے؟ عدد کے اعتبار سے بکتا ہے, جانور عددی چیز ہے, اور گوشت جو ہے یہ جنس اور ہے, اس میں جنس نہیں ہے, تبادلہ اور ہے. اب جب دیکھیں نا, اب یہاں پہ آپ غور کر کے ذرا سمجھ لیں گے, تو اب دیکھیں کہ ہم نے پہلے تو یہ بولا تھا سود ہوگا جب جنس ایک ہو, کیا ہو, جب, اور پھر جنس ایک ہونے کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ یہ کیلی یا وزنی میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے. اب یہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب اگر کوئی بولے کہ بھئی ایک جانور ایک من کا ہے اور اس کو خریدا ہے کسی نے 10 کلو گوشت کے بدلے میں, تو آپ کیا بولیں گے, سود ہو جائے گا؟ آپ سوچیں گے جانور اور گوشت ایک جنس ہے یا نہیں ہے؟ ایک جنس نہیں ہے, ایک جنس نہیں ہے. اور پھر جو ہے وہ یہ جو ان کا ان میں قائل اور وزن ہے یا نہیں ہے, یہ وزنی ہے اور یہ عددی ہے, یہ وزنی ہے یعنی وزن کے ذریعے بکتا ہے اور یہ عدد کے ذریعے بکتا ہے. اب مسئلہ سنیے, گوشت کو جانور کے بدلے میں بائے کر سکتے ہیں کیونکہ گوشت وزنی ہے, گوشت وزنی ہے اور جانور کیا ہے, عددی ہے. وہ گوشت اسی جنس کے جانور کا ہو, چاہے یہ گوشت اسی جنس کے جانور کا ہو, یہ گوشت بھی بکری کا ہے, جانور بھی کیا ہے, بکری ہے, اگرچہ وہ گوشت اسی جنس کے جانور کا ہو, مثلا بکری کے گوشت کے عوض میں بکری خریدی, یا وہ جانور کسی دوسری جنس کا ہو, ادھر گوشت بکری کا ہے, جانور جو ہے کیا ہے, گائے ہے فرض کی, یا دوسری جنس کا ہو, مثلا بکری کے گوشت کے بدلے میں گائے خریدی, یہ گوشت اتنا ہی ہو جتنا اس جانور میں ہو یا کم زیادہ ہو, جیسے ادھر 20 کلو ہے ادھر ایک من ہے, یہ اگرچہ سارے کمی بیشی پائی جا رہی ہے تب بھی گوشت کے بدلے میں جانور کو خریدنا, چاہے یہ گوشت اسی جانور کا ہو چاہے گوشت کسی دوسرے جانور کا ہو, گوشت کم ہو جانور کا وزن زیادہ ہو, لیکن ان کو ایک دوسرے کے بدلے میں خریدا جا سکتا ہے. اچھا, ذبح کی ہوئی بکری, لیکن اگر بکری کیا کی ہوئی ہے, ذبح کی ہوئی ہے اور اس کی اوجڑی نکال دی گئی ہے اور اس کے پائے وغیرہ بھی کاٹ دیے گئے ہیں, اب وہ خالص گوشت ہو گیا, اب وہ خالص, اب وزن کے اعتبار سے, اب اگر ادھر بھی گوشت ہے 20 کلو اور اس کی اوجڑی پائے سری سب علیحدہ کر دیے گئے, اب وہ کیا بن گیا, گوشت بن گیا. اچھا, اب وہ بھی بکری کا گوشت ہے اور ادھر ذبح شدہ بھی بکری کا گوشت ہے، تو اب چونکہ دونوں گوشت کیا ہیں، ایک ہی جنس کے ہیں، وزن کے ذریعے بکتے ہیں، تو اب برابری کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی. لیکن اگر جو ذبح شدہ جانور ہے اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے گئے، پائے بھی الگ کر دیے گئے، سری بھی الگ کر دی، اوجڑی بھی نکال دی گئی، ادھر بکری کا گوشت ہے، ادھر گائے کا گوشت ہے، اب جنسیں کیا ہو گئی ہیں؟ مختلف ہو گئی ہیں. اب کمی زیادتی ہو سکتی ہے، یوں کر سکتے ہیں کہ 20 کلو کے مقابلے میں 40 کلو والا گوشت گائے کا خرید سکتے ہیں، لیکن ہاتھوں ہاتھ کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. جب جنسیں تبدیل ہوں لیکن قائل اور وزن پایا جا رہا ہے دونوں میں، تو پھر کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن اس میں ادھار نہیں ہو سکتا. کافی حد تک یہ سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے اللہ تعالی کی ذات سے. اب قرض سے متعلق، یہ سود، اب آپ بھار شریعت کا 11واں حصہ ہے جس میں سود کا بیان ہے. اب اگر آپ اس سود کے بیان کو، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. قرض کا معاملہ بھی جو ہے وہ، قرض یہ تبرو یعنی احسان اور بھلائی والا کام ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے. یعنی جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس قرض کے بدلے میں کوئی چیز لیتا نہیں ہے، بلکہ بطور احسان، بطور بھلائی کے کسی حاجت مند مسلمان کو اس کی حاجت کی چیز وہ وقت ضرورت دے دیتا ہے. اور قرض مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو دینا، یہ مسلمان کی مسلمان کے ساتھ خیر خائی اور بھلائی والا کام ہے. اس خیر خائی اور بھلائی والے کام کو خیر خائی اور بھلائی والا کام ہی رہنے دینا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ جب یہ خیر خائی اور بھلائی والا کام کرتے ہیں تو پھر ان کی نظریں اس چیز کی طرف لگی ہوتی ہیں کہ مجھے بھی اس سے کچھ حاصل ہو جائے. لوگ کہتے ہیں میں نے اس کو پیسے دیے، میرے پیسے استعمال کیے، میں اس سے کچھ نہ لوں، مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے. اگر آپ نے قرض دیا ہے، اگر آپ نے قرض دیا ہے تو پھر قرض کے اوپر کسی قسم کا نفع حاصل کرنا سود کہلاتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک یہ سوچ بن چکی ہے، وہ میرے پیسے استعمال کر رہا ہے، میں نے اس کو پیسے دیے، اتنے سال تک اس کے پاس رہے ہیں تو مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ اس کا عوض ملنا چاہیے، میں نے اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کیا ہے تو کچھ مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اگر آپ قرض دیں گے اور اس کے بدلے میں اس سے کسی قسم کا کوئی نفع لیں گے تو پھر یہ نفع کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا. لہذا قرض لینے میں بھی سود کا عنصر بھی شامل ہے، قرض میں سود کا عنصر شامل ہے، اور ہمارے معاشرے میں قرض کے اوپر سود لینا بکثرت رائج ہے، کم زیادہ نہیں ہے، بکثرت رائج ہے. جیسے شرکت کا بیان پڑا تھا، شرکت میں میں نے یہ عرض کیا تھا، بہت سارے لوگ پیسے دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر لیں. یہ جو دینا ہوتا ہے یہ شرعاً انویسٹ تو ہوتی نہیں ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں، آپ ایک سال تک اس کو لیں، استعمال کریں، آپ اس کا ہمیں کتنا پرافٹ دیں گے؟ تو وہ بولتا ہے کہ جیسا بھی پرافٹ آ جائے گا، کبھی 2000 دے دوں گا، کبھی 3000 دے دوں گا، جیسا بھی ہوگا آپ کو دے دوں گا. تو وہ ایک سال تک پیسہ رکھتا ہے، اور ایک سال تک پیسہ رکھنے کی وجہ سے وہ اس کو ماہانہ کبھی کم دے دیتا ہے، کبھی زیادہ دے دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار ہے، کیونکہ اس میں کمی زیادتی ہو رہی ہے. پھر تو جو جوا کھیلتا ہے تو جوئے والا کبھی ہار جاتا ہے کبھی جیت جاتا ہے, وہ بھی یہ بولے گا کہ دیکھیں کمی زیادتی تو یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. تو مدار کمی زیادتی کے اوپر نہیں ہے, مدار اس بات کے اوپر ہے کہ جو معاملہ کیا ہے یہ شریعت کی نظر میں جائز ہے یا نہیں. اب جو ایک سال کے لیے پیسہ دیا ہے اور یہ ایک سال تک اس کو نفع دے رہا ہے اور ایک سال کے بعد وہ پیسہ واپس کر دے گا, تو یہ جو اس نے پیسہ دیا یہ قرض دیا اور اس نے ایک سال کے تک قرض کے اوپر نفع حاصل کیا جو کہ سود ہے. اب یہ اس کو کاروبار کہتا رہے, انویسٹ کہتا رہے یا کچھ بھی کہتا رہے, یہ سودی معاملے کا مرتکب ہو چکا. تو لہذا سود سے بچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں سود واقع ہو جاتا ہے. ہم اس کو کاروبار کہہ رہے ہیں, شراکت کہہ رہے ہیں, پارٹنرشپ کہہ رہے ہیں, پتہ چلا کہ وہ سود ہی ہو رہا ہے. اب قرض میں پہلے تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کس چیز کو قرض کے طور پر دیا جا سکتا ہے اور کس چیز کو قرض کے طور پر لیا جا سکتا ہے. کیا ہر چیز ہی قرض کے طور پر دی جا سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. قرض
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
قرض
قرض میں جو چیز قرض کے طور پر دی جائے گی یا قرض کے طور پر لی جائے گی اس کا مثلی ہونا ضروری ہے. قرض صرف مثلی چیز کا ہوگا. اب مثلی چیز کیا ہوتی ہے یہ میں عرض کرتا ہوں. یعنی جو چیز ماپ یا تول کر دی جائے, جو چیز ماپ یا تول کر دی جائے, قرض آپ نے دی ہے تو وہ اسی طرح کی چیز آپ کو واپس کرے گا نا. جب آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو وہ قرض میں کیا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ آپ سونا دے رہے ہیں اور مٹی لے لیں گے, چاندی دے رہے ہیں, گندم لے لیں گے. قرض میں مثلی چیز کا ہونا, یعنی وہ چیز قرض پر دی جا سکتی ہے جو یا تو ماپی جا سکتی ہو یا تولی جا سکتی ہو. قرض میں چیز کا مثلی ہونا, یا عددی ہو یا کیا ہو, گن کر. عددی کا مطلب جو چیزیں گن کر دی لی جاتی ہوں, اور جو چیزیں قیمی ہوں, یعنی ان کی جب آپ نے ایک چیز دی. قرض کس لیے دیا جاتا ہے کہ میں قرض لے رہا ہوں اس کو اپنی حاجت میں استعمال کروں گا اور حاجت میں استعمال کرنے کے بعد یہ چیز آپ کو واپس کروں گا. تو یہ چیز آپ کو اسی طرح واپس کروں گا نا کہ یہ بازار میں ملتی ہو. یہ ماپ والی چیز ہوگی تو جتنے ماپ کی لی ہے بے عینی وہی چیز دوں گا, گندم لی ہے ماپ کر گندم دوں گا, اور تول والی چیز ہے تو اسی طرح تول کے اعتبار سے واپس کر دوں گا. اب اگر فرض کیا میں نے مکان لیا ہے کسی سے قرض, قرض کس لیے لیا؟ اپنی حاجت میں استعمال کرنے کے اعتبار سے. اب مکان ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے, مکان ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے, اگرچہ کیٹاگری ایک جیسی ہو سکتی ہے کہ بولے یہ بھی 120 گز کا ہے یہ بھی 120 گز کا ہے. یہ قیمی چیز ہے, یعنی کہ جب اس کو میں نے بیچ دیا ہے نا, اپنی حاجت میں خرچ کر دیا, اپنی ضرورت میں خرچ کر دیا, تو بیچ کر ہی کروں گا. تو اب جب میں بدلے میں دوں گا تو اس کی قیمت ہی دوں گا, اور قرض میں بے عینی ہی وہی چیز لوٹائی جاتی ہے, تو وہ وہی چیز ہوگی کہ جو ماپ کر یا تول کر یا گن کر والی چیز ہوگی, تو اس میں مماثلت ہو سکتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ماپ اور تول والی, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مثلی. اور یہ جو قیمت کے ذریعے جس کا اندازہ کہ بھائی میں نے آپ کو بکری دی تھی بکری قد کاٹھ میں ایک ہو سکتی ہے لیکن اس کی قیمتیں قیمتوں میں کیا ہوگا؟ تفاوت ہوگا. بکری نہ ماپ کر دی جاتی ہے نہ تول کر دی جاتی ہے. یہ قیمتی چیز ہے جس کا اندازہ اس کی قیمت سے لگایا جا سکتا ہے. تو قرض ہر چیز نہیں دی جائے گی, قرض وہ چیز دی جائے گی کہ جو مثلی چیز ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز اٹھا کر قرض میں دے دی. قرض صرف مثلی چیزوں میں ہوتا ہے یا عددی چیزوں میں ہوتا ہے جو نہ مثلی ہو نہ عددی ہو بلکہ قیمی ہو, یعنی اس کی قیمت کے ساتھ چیز واپس کی جاتی ہو یا قیمت کے ساتھ ہی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. اس چیز کا قرض لینا دینا جائز نہیں ہے. جو چیز قرض دی جائے لی جائے اس کا مثلی ہونا ضروری ہے, یعنی ماپ کی چیز ہو یا تول کی ہو یا گنتی کی ہو, یا گنتی کی ہو. جیسے انڈے ہیں, انڈے قرض دیے ہیں, انڈے گن کر گنتی والی چیزیں ہیں, نہ ماپا جاتا ہے نہ تولا جاتا ہے. تو انڈے گن کر لیے اور گن کر دیے, ہاں ان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے, لیکن گنتی کی چیزوں میں بھی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جن کے عدد میں تفاوت نہ ہو, یعنی ان میں بہت زیادہ فرق نہ ہو. اب عام ہوتا ہے نا, عام یہ بھی فرض کی عددی ہو تو ایک اتنا بڑا ہوتا ہے ایک اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اب اس نے اتنا بڑا دیا اور یہ اتنا چھوٹا لوٹا رہا ہے, یعنی اگر عددی چیز ہے تو عددی چیز بھی ایسی ہو کہ جن میں آپس میں بہت زیادہ فرق نہ ہو, جن میں بہت زیادہ فرق نہ ہو. قرض جو چیز قرض دی جائے لی جائے اس کا مثلی ہونا ضروری ہے, یعنی ماپ کی چیز ہو یا تول کی ہو یا گنتی کی ہو. مگر گنتی کی چیز میں شرط یہ ہے کہ جو اس چیز کے افراد ہیں ان میں زیادہ تفاوت یعنی فرق نہ ہو. جیسے انڈے, اخروٹ, بادام. اور اگر گنتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہو, انڈے, اخروٹ, بادام, ان میں تفاوت تو ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ تفاوت نہیں ہوتا کہ جو جھگڑے کا سبب بنے. ہوتا ہے, چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے, لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے کہ جو جھگڑے کا سبب بنے. اگر گنتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہو جس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہو, جیسے مالٹے فرض کیا گیا گنتی کے ذریعے بھی بکتے ہیں. اب مالٹا اس کے جو افراد ہیں یہ برابر نہیں ہے, اتنا بھی ہوتا ہے اتنا بڑا بھی ہوتا ہے, تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اگر تفاوت ہو کہ جس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہو, جیسے آم, امرود, ان کو قرض نہیں دے سکتے. یوں ہی ہر قیمتی چیز جیسے جانور, مکان, زمین, ان کا قرض دینا صحیح نہیں ہے. تو بس یہ ضابطہ یاد رکھیں, قرض وہ چیز دی جائے گی جو کیا ہوگی؟ مثلی ہوگی. اور مثلی سے مراد یہ کہ وہ ماپ کر بکتی ہو, ماپ کر لی دی جاتی ہو یا تول کر دی لی جاتی ہو. قرض کا حکم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہے اس کی مثل ادا کر دی جائے. اگر آپ نے 10 کلو گندم لی ہے فرض کیا, تو اب آپ 10 کلو گندم لوٹا دیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے 10 کلو چاول لیے ہیں تو آپ 10 کلو چاول لوٹا دیں گے, اور وہ اسی جنس کے ہوں گے کہ اس نے اگر آپ کو سپر کرنل دیے ہیں تو آپ بھی اس کو وہی والی لوٹائیں گے. وہ ٹوٹے ہوئے دیں گے چھوٹے چھوٹے تو پھر اس کو آپ وہی لوٹائیں گے. قرض کا حکم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہے اس کی مثل ادا کی جائے. لہذا جس کی مثل نہیں اس کا قرض دینا صحیح نہیں. جس چیز کو قرض دینا لینا جائز نہیں, اگر اس کو کسی نے قرض لیا, فرض کیا جیسے بولا کہ مکان کا قرض دینا لینا جائز نہیں ہے, مکان مثلی چیز نہیں ہے. اگر جس چیز کا قرض دینا جائز نہیں تھا اس کو قرض دے دیا, اور اس پر جس کو قرض دیا اس نے اس پر قبضہ کر لیا, تو وہ اس کے قبضہ کرنے سے مالک ہو جائے گا, قبضہ کرنے سے مالک ہو جائے گا. مگر اس کو نفع اٹھانا حلال نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ وہ چیز کیا کر دے, واپس کر دے, یہ بول کر کہ بھائی یہ چیز تو میں نے سنا ہے کہ اس کا قرض لینا اور دینا شرعاً درست ہی نہیں ہے. جو چیز قرض لی دی جاتی ہے یہ اس میں سے ہے ہی نہیں. لیکن اگر کسی سے فرض کیا کہ لے لی چیز وہ, اب قبضہ کر لیا, مالک ہو جائے گا, لیکن اس میں تصرف نہیں کرے, اس میں مزید تصرف ہو نہیں کرے, بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کو یہ کیا کر دے, واپس کر دے. اگر اس نے اس کو بیچ دیا, کچھ کر دیا, تو اس کی قیمت کا یہ مالک ہو جائے گا. کاغذ کو قرض لینا جائز ہے. اب کون کون سی چیزیں قرض لی دی جا سکتی ہیں؟ کاغذ کو قرض لینا جائز ہے جبکہ اس کی نو اور صفت معلوم ہو کہ یہ جیسے اے فور سائز کا ہوگا. اب اے فور سائز میں اس کی کوالٹی بھی ہوتی ہے, بعض وہ اخباری کاغذ ہوتے ہیں اور بعض یہ عمدہ کاغذ ہوتے ہیں. تو یہ بیان کر دیا جائے کہ بھئی ہم آپ کو ایک رم دے رہے ہیں فرض کیا, جس میں 500 کا جو ہے وہ اس کے کاغذ ہوں گے, اور وہ اس کی کوالٹی فرض کیا ملیشین ہوگی. کاغذ مارکیٹ میں ہوتے ہیں, ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں مختلف, فلاں کوالٹی والا ہوگا. تو اب اس کی نو اور صفت بیان کر دی گئی, تو اب اس کو بطور قرض لیا دیا جا سکتا ہے. کاغذ گن کر بھی جو ہے وہ لیا دیا جا سکتا ہے, اور کاغذ کا بعض اوقات وزن بھی کیا جاتا ہے. تو اگر وہ وزن والا ہے تو پھر وزن کا تعین ضروری ہے, اور پھر جب واپس کریں گے تو اسی طرح کا وزن کا کاغذ واپس کر دیں گے. روٹیوں کو گن کر قرض لے سکتے ہیں, روٹیوں کو گن کر بھی قرض لے سکتے ہیں, اور تول کر بھی. گوشت وزن کر کے قرض لیا جائے کہ آپ چار روٹیاں دے دیں, آپ کو چار روٹیاں واپس کر دیں گے. چاہیں تو گن کر قرض دے دیں, چاہیں تو تول کر دے دیں. آٹے کو ناپ کر قرض لینا دینا چاہیے. آٹا جب قرض لیتے ہیں, جیسے آٹا نہیں ہے تو محلے والوں سے لے لیا کہ دے دیں اور آپ کو واپس لوٹا دیں گے, تو اس کو ناپ کر برتن کے ذریعے کہ یہ والا برتن اس طرح کا بھرا ہوا آپ دے دیں, ہم آپ کو اس طرح بھرا ہوا برتن واپس کر دیں گے. اگر عرف لینا ناپ کے ذریعے چاہیے, لیکن صدر شریف فرما رہے ہیں اگر عرف وزن سے قرض لینے کا ہو, اگر عرف یہ ہو, لوگوں میں رائج یہ ہو کہ وزن کے ذریعے قرض لیتے ہیں, جیسا کہ عموماً ہندوستان میں ہے, تو وزن سے بھی آٹے کو قرض دینا جائز ہے. کچی پکی اینٹوں کا قرض لینا جائز ہے کہ آپ 10 اینٹیں دے دیں, ہم آپ کو 10 واپس کر دیں گے, جبکہ دونوں کا سانچہ ایک ہو. اگر سانچے مختلف ہوں تو پھر فرق ہو جائے گا. اگر تھوڑا بہت فرق ہے تو چل جائے گا, لیکن اگر بہت زیادہ فرق ہے تو وہ پھر نزاع کا یعنی جھگڑے کا سبب بنے گا. قرض کی ادائیگی میں چیز کے سستے اور مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں ہے. بعض لوگ یہ بولتے ہیں, جیسے صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ ادائے قرض میں چیز کے سستے اور مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں. مثلا مثال, 10 سیر گیہوں قرض لیے تھے. کتنے؟ کسی نے 10 سیر گیہوں, گیہوں سمجھتے ہیں گندم, 10 سیر گیہوں قرض لیے تھے. ان کی قیمت 1 روپیہ تھی فرض کیا, اور ادا کرنے کے دن 1 روپیہ سے کم یا زیادہ ہے, اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا, وہی 10 سیر گیہوں واپس کیے جائیں گے. اب اس میں جو لوگ لالچ کرتے ہیں, اب جیسے مثال کے ذریعے یہ 10 سیر گیہوں ہیں, اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو فرض کیا 10 روپے تھی, اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی تھی؟ 10 روپے تھی. اب کسی نے 10 سیر گیہوں دیے, اب جب یہ واپس کرنے کا ٹائم آیا تو اب 10 سیر گیہوں مل رہے ہیں 8 روپے کے. کتنے کے؟ سستے ہو گئے مہنگے ہو گئے؟ سستے ہو گئے. یہ بولے کہ اس وقت تو 10 روپے کے تھے, آپ مجھے ایسا کریں کہ جو اس وقت 10 روپے کے گیہوں ہیں تو آپ مجھے وہ 10 روپے کے گیہوں دیں، کیونکہ جس وقت میں نے دیے تھے اس وقت ان کی قیمت کتنی تھی، اب اگر 10 سیر 10 روپے کے ملتے ہیں، 12 سیر، اب 10 روپے کے کتنے ملتے ہیں، 12 سیر، ٹھیک ہے نا، 10 کے ملتے ہیں 12 سیر قیمت کے اعتبار سے، اور 8 روپے کے ملتے ہیں 10 سیر، اس نے لیے کتنے تھے، تو یہ 10 واپس کرے گا یا 12 واپس کرے گا؟ یعنی اگر یہ مطالبہ کرے، یار اس وقت تو میری گندم کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے تھی، اور اب جب آپ مجھے 10 سیر واپس کر رہے ہیں تو اس کی قیمت کتنی ہو گئی ہے، مجھے تو 2 روپے کا نقصان ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ 10 روپے کی ہی گندم دے دیں، اور وہ 10 روپے کی کتنی ملے گی، 12، اور یہ سود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ چیزوں کو اس طرح ماپتے ہیں، کہتے ہیں نا جیسے فرض کیا کسی نے کسی کو 20 سال پہلے پیسے دیے تھے، جو ایک ہمارے معاشرے میں رہ جائے، تو وہ کیا بولتا ہے، وہ یہ بولتا ہے 20 سال 10,000 روپے 50,000 کے برابر تھے، 20 سال پہلے 10,000 روپے 50,000 روپے کے برابر تھے، اور یہ اب مجھے جو ہے وہی جو ہے وہ 10,000 روپے دے رہا ہے، تو مجھے اب یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے 60,000 ملنے چاہیے، پیسے کی ویلیو کم ہو گئی ہے. تو قرض میں جتنی چیز لی تھی اتنی چیز ہی واپس کی جائے گی، اس میں سستے اور مہنگے کا اعتبار، مارکیٹ گر گئی کچھ ہو گئی، اس کا اعتبار نہیں ہے. فرض کیا کسی نے کسی کو 1 تولے سونا دیا تھا، 1 تولے سونا دیا تھا 20 سال پہلے، تو اور اب کہتا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے 1 تولے کی قیمت تھی 10 روپے، 1 تولے کی قیمت تھی 10 روپے، اور اس زمانے میں جو 10 روپے کی ویلیو تھی وہ 50,000 تھی، تو اب آپ ایسا کریں کہ مجھے 1 تولہ نہیں دیں بلکہ 50,000 روپے دے دیں، یہ جائز نہیں ہے. سونا لیا تھا 1 تولہ، اب یہ 100 سال بھی واپس کر رہا ہے، 100 سال بعد بھی واپس کر رہا ہے، تو یہ 1 تولہ ہی سونا واپس کرے گا، یہ نہیں بولے گا کہ اس وقت کے 1 تولے اور آج کے 1 تولے میں فرق ہے، اس وقت کا 1 تولہ آج کے 10 تولے کے برابر ہے، یہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرض میں جو چیز دی ہے لی ہے اسی چیز کو واپس دینا لینا ہوگا، اس میں اس کی کمی زیادتی یا مہنگے سستے کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر پھر کمی زیادتی قیمت کے اعتبار سے یا مہنگے سستے کے اعتبار سے لے لی تو پھر یہ کس میں شامل ہو جائے گا؟ سود میں شامل ہو جائے گا. قرض میں جتنی چیز دی ہے اتنی ہی واپس کرنی ہوگی، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. قرض پر زیادہ لینا شرط ٹھہرا لیا کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 10 روپے 12 روپے لوں گا، تو یہ واضح طور پر کیا ہے؟ سود ہے. یہ جو حدیث پاک میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. صدر شریعہ مولانا امجد علی اعظمی بہار شریعت میں فرماتے ہیں، قرض دیا اور یہ ٹھہرا لیا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے گا، جیسے آج کل سودی کاروبار کرنے والے سود خور کرتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہے ہم دے رہے ہیں لیں گے زیادہ، جس قرض دیا اور ٹھہرا لیا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے گا، جیسا کہ آج کل سود خوروں کا قاعدہ ہے کہ روپیہ 2 روپے سینکڑا مہوار سود ٹھہرا لیتے ہیں، یعنی 100 روپے کے اوپر 110 روپے 120 روپے ماہانہ ٹھہرا لیتے ہیں. کیا آپ کو 100 روپے دے رہے ہیں، 1 لاکھ دے رہے ہیں، ماہانہ اس کا سود جو ہے وہ آپ کو 5,000 دینا ہوگا، یہ ناجائز اور حرام ہے. یوں ہی کسی قسم کے نفع کی شرط کرنا، قرض دیتے وقت کسی قسم کے نفع کی شرط کرے ناجائز ہے. مثلا یہ کہ قرض لینے والا قرض دینے والے سے کوئی چیز زیادہ داموں میں خریدے گا. یہ قرض دینے والا بولے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں، یہ میری 10 روپے کی چیز ہے، آپ اس قرض کی وجہ سے مجھ سے 15 روپے میں خرید لیں، ناجائز ہے. یا یہ کہ قرض کے روپے فلاں شہر میں مجھ کو دینے ہوں گے، تو یہ بھی ناجائز صورت ہے کہ اس میں بھی ایک نفع کا پہلو ہے. جیسے فرض کیا کہ جو لوگ بلیک منی رکھتے ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی قانونی ذریعے سے بھیجیں گے تو ان کے اکاؤنٹس کھول جائیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو، آپ ہمیں یہ جو پیسے بھجواتے ہیں کہ آپ ہم یہاں سے ہم سے لے لیں، ہم آپ کو وہاں پہ دے دیں گے. تو یہ جو بیچ میں راستے میں، ایک تو یہ کہ اس نے فائدہ حاصل کر لیا کہ اگر یہ خود لے کر آتا تو چوری ہو جاتے، چھن جاتے، گم ہو جاتے، اور دوسرا یہ کہ جو قانونی طریقے ہیں ان سے بچ گیا کہ زیادہ ٹیکس لگ جاتا. تو یہ طریقہ بھی کہ اس شہر میں لے اور فلاں شہر میں مجھے لوٹائے گا، اور اس سے مقصود اس کا یہ ہے کہ میرا پیسہ فلاں شہر میں مجھے حفاظت کے ساتھ مل جائے، تو یہ بھی گویا کہ قرض کے اوپر نفع لینے والی صورت ہے. اچھا، اب قرض دینے اور لینے میں تحفے تحائف بھی بعض اوقات دیے جاتے ہیں. جب قرض دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو تحفے تحائف کا سلسلہ بھی چل پڑتا ہے. صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس پر قرض ہے، جس پر قرض ہے اس نے قرض دینے والے کو کچھ ہدیہ کیا یعنی تحفہ دیا تو لینے میں حرج نہیں، جبکہ ہدیہ دینا قرض کی وجہ سے نہ ہو. جس نے قرض لیا ہوا ہے، یہ تحفہ اگر قرض کی وجہ سے نہیں دے رہا تو لینے میں حرج نہیں ہے، اور اگر قرض کی وجہ سے دے رہا ہے تو لینا جائز نہیں. یہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ آگے بیان کر رہے ہیں. بلکہ اس وجہ سے ہے، یہ تحفہ دینا قرض کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں میں قرابت ہے، رشتہ دار ہیں، یا دوستی ہے، یا اس کی عادت ہی میں جود و سخاوت ہے کہ لوگوں کو ہدیہ کیا کرتا ہے، ویسے ہی دیتا رہتا ہے. جیسے اسلامی بھائی فرض کیا کہ عطر دیتے رہتے ہیں یا رسالہ دیتے رہتے ہیں، اب عادت ہے کہ یہ تقسیم کرتا رہتا ہے رسالہ. اب جس سے قرض لیا اس کو پہلے بھی دیتا تھا، اب بھی دے دیا، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب اگر اس نے قرض دیا ہے اور یہ عطر کی شیشی لے کر اس لیے گیا ہے کہ اس نے مجھے قرض دیا ہے، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ قرض کے اوپر نفع لینا اور یہ ہدیہ اس قرض کی وجہ سے ہو جائے گا، یہ ناجائز ہے. اگر قرض کی وجہ سے تحفہ دیتا ہے تو اس کے لینے سے بچنا چاہیے، اور اگر یہ پتہ نہ چلے کہ قرض کی وجہ سے ہے یا نہیں، یعنی اس کو مطلقاً ناجائز نہیں کہیں گے، بچنا چاہیے. اگر یہ پتہ نہ چلے کہ یہ قرض کی وجہ سے ہے یا نہیں، جب بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ قرض کی وجہ سے دے رہا ہے، تب تو لینا جائز نہیں ہے، کیا بھی یہ نفع لے رہا ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو بچنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. یعنی اس بات کا پتہ نہیں کہ یہ مجھے قرض کی وجہ سے دے رہا ہے یا بغیر قرض کے بھی دیتا مجھے، اس کا اندازہ نہیں ہے، تو بچنا چاہیے. جب تک یہ بات ظاہر نہ ہو جائے کہ قرض کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی دعوت کا بھی یہی حکم ہے کہ قرض کی وجہ سے نہ ہو یہ دعوت تو قبول کرنے میں حرج نہیں، اور قرض کی وجہ سے ہے یا پتہ نہ چلے تو بچنا چاہیے. اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ قرض نہیں دیا تھا، جب بھی دعوت کرتا تھا، یعنی جس کو قرض نہیں دیا تھا پہلے بھی یہ دعوت اس کی کرتا تھا، تو معلوم ہوا کہ یہ دعوت قرض کی وجہ سے نہیں ہے. اور اگر پہلے نہیں کرتا تھا اور اب کرتا ہے، یا پہلے مہینے میں ایک بار کرتا تھا اور اب دو بار کرنے لگا ہے، یا اب سامان ضیافت یعنی جو دعوت کا سامان ہے زیادہ کرتا ہے، پہلے کم سامان ہوتا تھا، مراد یہ کہ مرغی بنا لیتا تھا، مرغی کے ساتھ بریانی بھی بنا لیتا ہے، یا میٹھے کی ڈش نہیں ہوتی تھی، اب میٹھا بھی رکھ لیتا ہے ساتھ، تو معلوم ہوا کہ یہ قرض کی وجہ سے ہے. اب قرض کی وجہ سے دعوت کے ٹائم میں اضافہ کر دیا، پہلے مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ کر دیا، تو معلوم ہوا کہ یہ قرض کی وجہ سے ہے، اس سے اجتناب چاہیے. تو جس کو قرض دیا ہے اس سے ہدیے سے بھی بچنا چاہیے، اس کی دعوت کھانے سے بھی بچنا چاہیے. لیکن اگر بہن بھائی ہیں، پہلے سے آتے جاتے رہتے تھے، کھاتے پیتے رہتے تھے، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا، تو وہ اس صورت میں اجازت ہے. جبکہ وہ بھی پہلے ایسا ہوتا تھا، اب اگر بہن بھائی بھی ہوں، اب روزانہ آئے دن دعوت ہو رہی ہے، پہلے بھی وہی بہن تھی، پہلے بھی وہی بھائی تھا، پوچھتا نہیں تھا، لیکن اب قرض دے دیا تو دعوتوں میں اضافہ ہو گیا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. قرض یہ ایک آخری صورت جو بہت زیادہ رائج ہے. زید نے عمر سے کہا، مجھے اتنے روپے قرض دو، میں اپنی یہ زمین تمہیں آریت دے دیتا ہوں، جب تک میں روپیہ ادا نہ کروں تم اس کی کاشت کرو اور نفع اٹھاؤ، یہ ممنوع ہے. یعنی کسی نے بولا کہ آپ مجھے قرض دے دیں، میرا یہ گھر خالی پڑا ہوا ہے، آپ اس خالی گھر میں رہتے رہیں جب تک کہ میں پیسے واپس نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس رین رکھا ہوا ہے، آپ اس میں رہیں، آپ اس کو کرایہ پر دیں، ممنوع ہے. آج کل سود خوروں کا عام طریقہ یہ ہے کہ قرض دے کر مکان، سامنے والے کا مکان یا کھیت رہن رکھ لیتے ہیں. مکان ہے تو اس میں مرتہن سکونت کرتا ہے، یعنی جس نے قرض دیا ہے وہ خود رہتا ہے یا اس کو کرایہ پر چلاتا ہے. کھیت ہے تو اس کو خود کاشت کرتا ہے یا آگے اجارے پر دے دیتا ہے، اور نفع خود کھاتا ہے. یہ سود ہے، اس سے بچنا واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ صورت بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ میں آپ سے 5 لاکھ قرض لے رہا ہوں، یہ میرا مکان ہے، آپ رکھ لیں. اب یہ رکھ کر کیا کرے گا؟ اب یہ اس کو کرایہ پر دے گا یا خود رہے گا؟ اب یہ جو کرایہ پر دیا ہوا ہے، یہ اگرچہ رہن رکھوایا ہوا ہے، رہن والی چیز سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے. رہن والی چیز بطور گارنٹی ہے کہ یہ اس کے پاس قبضے میں رہے گی، اگر یہ قرض ادا نہیں کر پاتا تو جتنا اس کا قرض ہے یہ اس سے ادائیگی کر لے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ 10 سال تک یہ نہیں دے رہا تو یہ 10 سال تک اس کو کرایہ پر چڑھا کر یا خود بیٹھ کر اس سے نفع حاصل کرتا رہے. یہ سود ہے، اس سے بچنا واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہار شریعت سے ہی ہمارے عموماً بیان ہوتے ہیں، اور اس میں جو اہم اہم مسائل ہوتے ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. جیسے سود کے 30 مسائل تھے تو اس میں سے 12 مسائل کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور 12 وہ بنیادی مسائل تھے کہ جن کو اگر آپ سمجھ لیں تو پورا سود کا چیپٹر آپ بہار شریعت سے سمجھ لیں گے. اسی طرح قرض میں سے بھی چیدہ چیدہ چیزوں کو لیا گیا ہے، اور ان چیزوں کو بھی لیا گیا ہے کہ جو اس چیپٹر کی، اس باب کی بنیادی چیزیں ہیں، جن کی اگر سمجھ میں آ جائے تو پورا چیپٹر سمجھ میں آ جائے گا، تو وہ بیان کر دی گئی ہیں. اب اگر آپ بہار شریعت کا مطالعہ کریں گے، قرض کا، سود کا، تو انشاءاللہ آپ کا مطالعہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور اس مطالعہ کی وجہ سے آپ کا علم بھی بڑھے گا. تو یہ یاد رکھیے، پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے اور کتابوں سے جا کر پڑھیں گے کہ کیا ہے، تو پھر پوری پوری صورتیں آپ کو ذہن میں سمجھ میں آئیں گی کہ ہاں یہ چیز ہے. تو کنسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے، اور مطالعے میں اضافہ ہوگا، علم میں زیادتی ہوگی. اور علم میں زیادتی، یہ تو ایک چھوٹا سا بیان ہے جس میں بنیادی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اگر آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے تو بڑا آپ کے مطالعہ سے ہوگا. تو بہار شریعت پڑھنا مت بھولیے. 11واں حصہ خرید و فروخت کا بیان، اس میں سود اور قرض کا بیان ہے.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. الحمد لله عز وجل. ایک بار پھر مدنی قاعدہ سیکھنے کے لیے ہم حاضر ہیں. قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں، دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل جو دعا مدنی قاعدے کے ابتدا میں دی گئی ہے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں، جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا انشاءاللہ عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 16 تفخیم و ترقیق کا بیان کل ہم پڑھ چکے. تختی کے اندر جتنے کلمات تھے اور ان کلمات میں جو جو قواعد موجود تھے ان تمام قواعد کو بھی ہم نے سیکھا سمجھا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے. آئیے اب ہم سبق نمبر 17 جو کہ مدات پر مبنی ہے، یہاں پر ہم مدات یعنی مد کو کھینچنا سیکھیں گے اور مد کی پہچان بھی سیکھیں گے کہ کون کون سی مدات قرآن مجید میں آئی ہیں اور ان مدات کو کتنا کھینچتے ہیں، کس انداز پر پڑھتے ہیں، یہ مد کیوں بنتی ہیں. اس کا مکمل سبق آپ کے سامنے موجود ہے، سبق نمبر 17. سب سے پہلے اس کے قواعد سمجھ لیجئے، یعنی مدات کی پہچان کر لیجئے. مد کے معنی کیا ہیں؟ مد کس کو کہتے ہیں؟ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے. مد کے دو سبب ہیں، مد کے دو سبب ہیں یعنی دو وجہوں کی وجہ سے یہ مد بنتی ہیں. وہ کون سی دو وجہ ہیں؟ ایک وجہ ہے ہمزہ اور دوسری ہے سکون، جسے جزم کہتے ہیں. یہ دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے مدات بنتی ہیں. اب مد کی کتنی اقسام ہیں، کتنی قسم کی مدیں ہیں؟ تو مد کی 6 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 6. نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، اور نمبر 5 مد عارض، اور نمبر 6 مد لین عارض. تو یہ 6 طرح کی مدات ہیں. اب یہ مد کس طرح بنتی ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی جو ہم نے مد سنی وہ ہے مد متصل. کون سی مد ہے؟ مد متصل. میرے ساتھ کہہ لیجئے متصل. متصل جیسے ساتھ ملا ہوا، اس کے معنی ملا ہوا، ساتھ ساتھ متصل. اب اس کا قاعدہ یہ ہے، آپ کے مدنی قاعدے میں بھی یہ قاعدہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء. یہ مد متصل کی تعریف ہے. حروف مدہ کے بعد ہم نے قاعدہ یہ سیکھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو جس کلمے میں حروف مدہ ہے. جیسے آپ پہلا کلمہ دیکھیے، تختی نمبر 17 میں جو سبق دیا ہوا ہے جا آ جی آ، اس کا پہلا کلمہ دیکھیے آپ، جیم الف زبر جا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، صحیح نا؟ ابھی مد کو مت دیکھیے، آپ صرف جیم الف زبر جا کو دیکھیے، صحیح ہے؟ حمزہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہے، اسی کلمے میں ہے، جا الگ نہیں ہے بلکہ جا آ یہ پورا ایک کلمہ ہے، اس کو جا آ نہیں پڑھتے بلکہ ملا کر پڑھتے ہیں، اسی حمزہ چونکہ ملا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مد متصل کا قاعدہ بنے گا، یہ تو تھا مد متصل کا قاعدہ. دوسری جو قسم ہے وہ ہے مد منفصل. قاعدہ دیکھ لیجئے، آپ کے مدنی قاعدے میں لکھا ہوا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم، یہ مد منفصل کی تعریف ہے. اب مد متصل اور مد منفصل ان دونوں کو سب سے پہلے ادا کرنا یہ درست بہت ضروری ہے. بعض مد متصل کو مد منتصل کہہ دیتے ہیں اور مد منفصل کو مد مفصل کہہ دیتے ہیں، تو پہلے اس کی صحیح ادائیگی کر لیجئے. پہلی مد ہے مد متصل، کہہ لیجئے. دوسری ہے مد منفصل، صحیح ہے. اب متصل اور منفصل میں فرق ہو گیا. تو مد منفصل کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. اب دیکھیے متصل میں حمزہ اسی کلمے میں ہو تو بنتا ہے مد متصل حروف مدہ کے بعد، اور منفصل میں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جس کلمے میں حروف مدہ ہے اس کلمے میں نہ ہو، دوسرے کلمے میں ہو، تو وہاں پر بنتا ہے مد منفصل کا قاعدہ. کیا آپ اس کی مثال جاننا چاہیں گے؟ تو مدنی قاعدے کی لائن نمبر 2 دیکھ لیجئے اور اس کا تیسرا کلمہ دیکھ لیجئے، بیما انزل، یہ آپ کے سامنے کلمہ موجود ہے. یہاں دیکھیے کیسے قاعدہ بن رہا ہے. بیما میم الف زبر ما الف مدہ کا قاعدہ یہاں پر موجود ہے. اب حروف مدہ کے بعد یہ جو حمزہ ہے الف والا حمزہ، یہ نون کے ساتھ مل رہا ہے، دوسرے کلمے کے ساتھ مل رہا ہے. بیما انزل، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اب یہ تو ہم نے دونوں قواعد کی پہچان کر لی کہ مد متصل کب ہوگا، مد منفصل کب ہوگا، کہاں کہاں مد متصل ہو رہی ہے، کہاں کہاں مد منفصل ہو رہی ہے. اب اس کو کھینچنا کتنا ہے، تو یہ بھی آپ کے مدنی قاعدے میں قاعدہ موجود ہے. مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، صحیح ہے. مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف. اب یہاں پر ایک بات آپ شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ جب ہم نے حرف مدہ کی ادائیگی کی تھی، حرف مدہ کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ. اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یہ حرف مدہ ہیں، صحیح ہے. اب ان کو کھینچنا کتنا ہے، ان کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. تو اب یہ 1 الف کی مقدار کیا ہوگی، کیسے ہوگی، اس کا اندازہ کیسا ہو، کیسے ہوگا؟ کیا ہم سیکنڈ کے ذریعے گھڑی کی مدد سے ہم اندازہ لگائیں؟ نہیں. اس کا آسان طریقہ بھی ہمیں بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم ایک بند انگلی کو نارمل انداز میں کھولیں تو یہ 1 الف بن جاتا ہے، یا ایک کھلی ہوئی انگلی کو نارمل انداز میں بند کریں تو یہ 1 الف بن جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، ہم نے اس تختی کو تو پڑھ لیا ہے، مقدار کو بھی سمجھ لیا ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. با الف زبر با، صحیح، ہم حرف مدہ کی مقدار کو سمجھ رہے ہیں کہ 1 الف کسے کہتے ہیں. با، بند انگلی نارمل انداز میں کھولی جائے یہ 1 الف کی مقدار ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اور اگر ہو سکے تو عملی طریقہ بھی کر کے دیکھ لیجئے. با اچھا اب کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا با یہ ایک الف کی مقدار ہے. اور جب ایک الف کی مقدار کا پتہ چل گیا تو اب دو الف کی مقدار معلوم کرنا مشکل نہیں. مثال کے طور پر دو الف کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر جا یہ دو الف ہوگی. اچھا اڑھائی الف کیسے ہوگی؟ جا یہ انگلی ہم نے آدھی کھول لی صحیح. اچھا چار الف کیسے ہوگی؟ جا یہ چار الف صحیح. دو اڑھائی یا چار الف تک کھینچ کر مد متصل اور مد منفصل کو پڑھ سکتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کھینچ رہے ہوتے ہیں اندازے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا, تو مدنی قاعدہ دیا ہی اسی لیے ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس مدنی قاعدے کے اندر ہم سیکھتے ہیں. کبھی کسی کو پڑھتا ہوا دیکھ کر سیکھتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر کے کہیں ہمارا منہ تو نہیں بگڑ رہا ہم سیکھتے ہیں, کبھی اس طرح مدات کی مقدار کو سیکھتے ہیں. تو مدنی قاعدے میں سراسر سیکھنا ہی ہے قواعد کو, قواعد کا اجرا کس طرح کیا جائے گا, گناہ کی مقدار کیا ہے, مد کی مقدار کیا ہے, یہ تمام چیزیں سمجھ کر جب ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو ہمیں کسی قسم کی دشواری بھی نہ ہو اور پھر کوئی غلطی بھی ہم سے نہ ہو. تو مدنی قاعدے کا یہ فائدہ ہے, تو اس فائدے کو حاصل کیجئے. ہو سکے تو جو قاعدہ آپ سیکھیں اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھیں, اس کو بار بار مطالعہ بھی کریں, اور عملی طریقہ جیسے میں نے حروف مدہ کا عرض کیا یہ بھی اگر عملی طریقہ اختیار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. تیسری مد ہے مد لازم. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی, کون سی سکون؟ سکون اصلی یا تو جزم یا تو تشدید, صحیح نا؟ جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے جانن, صحیح. حرف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم کی صورت میں آ جائے یا تشدید کی صورت میں آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوگا. جیسے کہ مثال میں آپ نے جان نون دیکھا, جیم الف زبر جا, یہ تو حرف مدہ ہو گیا. اس کے بعد جو نون ہے نون پر تشدید ہے, نون پر تشدید ہے, سکون اصلی کی صورت بن رہی ہے, تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا. نمبر چار مد لین لازم, اس کا بھی قاعدہ سن لیجئے. حروف لین کے بعد, حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم کی صورت ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے عین, صحیح ہے. یہ عین پورے قرآن مجید میں دو مقام پر آئے ہیں, وہ دونوں حروف مقطعات ہیں. یہ تختی نمبر 18 میں انشاءاللہ ہم اس مد کی ادائیگی سیکھیں گے. اچھا مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچیں گے اس کی مقدار بھی بیان کی گئی ہے. مد لازم اور مد لین لازم کو تین چار یا پانچ الف تک کھینچ کر پڑھیں. تو یہ ٹوٹل ہم نے چار قاعدے یہاں پر سیکھ لیے ہیں. آئیے اب تختی کا آغاز کر لیتے ہیں, پھر جب آگے پہنچیں گے مد عارض کے کلمات آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر مد عارض اور مد لین عارض کا قاعدہ بھی سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں ہجے سیکھ لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ روا پڑھنا سیکھیں گے. جیم الف زبر جا, ابھی صرف ایک الف تک کھینچیں گے کیونکہ ہم نے سبب کا نام نہیں لیا. مد کا سبب ہے حمزہ اور ابھی سبب کا نام نہیں لیا, لہذا جیم الف زبر جا پڑھیں گے تو ایک الف تک ہی کھینچیں گے. جب حمزہ کا نام لیں گے تو پھر ہم پوری مداد کی جو مقدار ہے اس کو کھینچیں گے. جیم الف زبر جا حمزہ زبر ا جا آخر میں حمزہ واضح کیجیے. جا اگر اس کو یوں پڑھا جا جا تو حمزہ واضح نہیں ہوا. حمزہ واضح کرنا ضروری ہے. جا پڑھنا غلط ہے. جا جیم یا زیر جی حمزہ زبر ا جی عموماً مداد کو کم کھینچا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بس ڈیڑھ الف تک کھینچ کر ہم نے مد کو کھینچ لیا. تو اگر مقدار کا تعین کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کتنا کھینچ سکتے ہیں, کتنا کھینچیں گے. آپ نے کتنا تعین کیا, دو الف, اڑھائی الف یا چار الف. اگر چار الف کھینچنا ہے تو چار الف کی مقدار انگلیوں کی مدد سے دیکھ لیں کتنی بنتی ہیں. دو الف کھینچنا چاہتے ہیں تو دو الف کی مقدار دیکھ لیجیے. اڑھائی الف تک کھینچنا چاہتے ہیں تو اڑھائی الف, تینوں کی اجازت ہے. لیکن جتنی کھینچنی ہے اس کا تعین ہو. ہمارے ذہن میں اتنا تو ہو نا کہ ہم کتنے الف کھینچ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں دو الف کھینچ رہے ہیں, کہیں اڑھائی الف کھینچ رہے ہیں, کہیں چار الف کھینچ رہے ہیں. ایسا نہیں, ایک کا تعین کر لیجیے کیا آپ دو الف کھینچنا چاہتے ہیں, اڑھائی الف کھینچنا چاہتے ہیں یا چار الف کھینچنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر ابھی جو آپ کو ادائیگی کروائی جا رہی ہے یہ اڑھائی الف کی کروائی جا رہی ہے. صحیح ہے. جیم یا زیر جی حمزہ زبر ا جی ا واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا ولا حمزہ یا زیر ای ولا معذرت کے ساتھ حمزہ یازر ای ہے, لہذا ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے, ای پڑھیں گے. واللائی آگے سین یا زیر سی حمزہ تا زبر ات آگے حمزہ پیش او لام کھڑا زبر لا اولا حمزہ زیر ای اولا کاف زبر کا اولا ح زبر ح دال الف زبر دا حدا حمزہ زیر ای. اب حمزہ کا نام لے لیا, کیا مد کھینچنا ہے یا ایک الف تک کھینچنا ہے؟ کھینچنا ہے کیونکہ حمزہ سبب ہے مد کا. آ گیا, اب مد کھینچیں گے. حدا ای قاف زبر ق حدائق آگے قاف پیش او، را واو پیش رو، قرو حمزہ دو زیر ان. اب آپ کھینچ کر پڑھیں اس کو، کس طرح پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ. دراصل تو مد کی مقدار دیکھنا چاہ رہا تھا، مد کی مقدار آپ کھینچ رہے ہیں، کیونکہ عموماً مد متصل و مد منفصل کو ایک ڈیڑھ الف تک کھینچ دیا جاتا ہے. تو ہماری اس چیز کی پریکٹس، یعنی اس چیز پر ہم فوکس کریں کہ اس تختی میں ہم مدات کی ادائیگی پوری پوری سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. قرو ان، آگے ہے حمزہ واو زبر او، لام زیلی، اولی اولی، یا الف زبر یا، اولیاء، حمزہ زبر ا، اولیاء، یہ تمام کی تمام مثالیں مد متصل کی تھی جو ابھی پڑھائی گئیں، جا آ سے لے کر اولیاء آ تک تمام کی تمام کلمات میں کون سی مد پائی جا رہی ہے؟ مد متصل. کون سی مد پائی جا رہی ہے؟ مد متصل. اب جو کلمات شروع ہوں گے ان کلمات میں مد منفصل کا قاعدہ ہے، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یہاں پر موجود ہے. آئیے اس کی بھی یہ سیکھ لیتے ہیں. با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، انزی، لام زبر لا، انزل. اب مت کر کے پڑھیں گے، بیما آگے ہے قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو حمزہ کھڑا زبر ا، میم نون زبر من، آمن نون الف زبر نا، آمن. اب پورا پورے دونوں کلمات کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، قالوا آمنا، اسی طرح اگلا کلمہ یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، ضاد پیش ضو، یا اگلا کلمہ ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اللہ عز و جل تختی نمبر 17 کی دو لائنیں ہم نے پڑھی ہیں اور اس کے اندر قواعد بھی سیکھے ہیں، چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے کم و بیش، لہذا اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ عز و جل سبق کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے، اور قرآن کریم کی جو 10 سورتیں پڑھنے کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ کریں گے. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.